پاکستانی معاشرے میں ہم آہنگی کے لیے جیو کی ایک کوشش، ذرا سوچئے۔ جیو کی ایک کاوش ہے جو ہمیں ان مسائل پر سوچنے کی جرت دیتی ہے جو ہمیں تقسیم کرتے آئے ہیں۔ سالوں سے ایسے مسائل ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے آئے ہیں جن کا کوئی حل سامنے نہیں آتا۔ ذرا سوچئے، جیو کی ایک کاوش ہے جو ہمیں سوچنے کی جرت دیتی ہے، ہمیں جینے کی امنگ دیتی ہے۔
وہ کون سے قوانین ہیں جن کے باعث پولیس کی کرپشن اور رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے؟ سوچئے، کیا ان قوانین کا غلط استعمال روکا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ قوانین مجرم کا ساتھ دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کیا آپ اس معاشرے میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ سوچئے، اس مسئلے کا حل کب نکلے گا؟ کیا کوئی قانون ایسا ہو سکتا ہے جس کے تحت مظلوم پہ یہ ذمہ داری عائد کر دی جائے کہ وہ اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرے؟ سوچئے، ہمارے ساتھ یہ برسوں سے ہو رہا ہے، ایک ایسے معاشرے میں انصاف کیسے مہیا ہو جہاں کے قوانین ظالم کو آزاد اور مظلوم کو قید کرتے ہیں؟ سوچئے، کیا یہ اسلامی ہو سکتا ہے؟ سوچ سکتے ہیں کہ کسی اسلامی قانون کے تحت جرم کبھی ثابت ہی نہ ہو پائے؟ کیا اسلام یہ ناانصافی برداشت کر سکتا ہے؟ سوچئے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
پہلو یہ ہے اس مسئلے میں کہ ایک بچی رات کی تاریکی میں اغوا ہو جاتی ہے، اسے جبرن تشدد کر کے اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اب وہ اگر اقرار کرتی ہے، ایک دعویٰ کرتی ہے، میرے ساتھ ذرا بالجبر ہوا ہے، تو وہ چار گواہ کہاں سے لائیں گی؟ تو اس کے بعد چار گواہ کہاں سے موجود ہوں گے؟ تو اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل نظر کو غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔
حدود آرڈیننس کے تحت اگر ایک مرد کئی عورتوں کی موجودگی میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے حد کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ عورتوں کی گواہی اس آرڈیننس کے تحت ناقابل قبول ہے۔
حتیٰ کہ زیادتی کی شکار عورت بھی یہ گواہی نہیں دے سکتی۔
قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ بعض صورتوں میں گواہ چار ہوں گے، بعض میں دو، بعض میں محض مدعی کافی، اور کہیں پر یہ ہمیں اصول نہیں ملتا کہ ہر جگہ مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے قرآن کریم کے مختلف اصطلاحات کے حوالے سے کہ وہ صرف اور صرف چار مرد گواہ چاہتا ہے یا مردوں کی گواہی چاہتا ہے۔
حدود اللہ پر بحث نہیں، کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ ذرا سوچئے۔ حدود آرڈیننسز 1989 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں نافذ ہوئے۔ روز اول سے یہ قوانین سخت تنقید کا نشانہ بنے رہے۔
بات یہ ہے کہ جب یہ حدود قوانین آئے ہیں تو اس وقت نہ تو کوئی پارلیمنٹ تھی، یعنی 1979 میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس میں پبلک ڈیبیٹ ہوئی، نہ یہ قوانین کسی پبلک پلیٹ فارم سے پیش کیے گئے، اور نہ پبلک کو انوائٹ کیا گیا کہ بھئی یہ قوانین ہم نافذ کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے۔
جب حدود قوانین بن رہے تھے تو میں اس میں بالواسطہ طور پر شریک تھا۔ یہ بات کہ جب پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ شروع ہو تو اس کا آغاز حدود سے کیا جائے، اس فیصلے میں میں شریک نہیں تھا۔ یہ فیصلہ تو ان حضرات نے کیا جو اس وقت اسلامی نجاتی کونسل کی رکنیت کا شرف رکھتے تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آغاز حدود سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا، تاریخ کو آپ ریورس نہیں کر سکتے۔
یہ قوانین اسلام کے نام پر نافذ کیے گئے، لیکن زیادہ تر ماہرین قانون، علماء کرام اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کو ناانصافی پر مبنی اور غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے ان کی مخالفت کی۔
خود میں نے مرحوم جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا ایک ملاقات میں کہ اس کی وجہ سے 1500 عورتیں جیل میں ہیں، جنہوں نے جا کر اعتراف کیا تھا کہ فنا آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب بعد میں ان کی ناجائز ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سچی تھی۔
1994 میں انکوائری کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن سینٹ کی قرارداد کے نتیجے میں قائم کیا گیا، اور 1997 میں اس کمیشن نے حدود آرڈیننسز کی منسوخی کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد 2003 میں قومی کمیشن برائے خواتین کی خصوصی کمیٹی نے پھر حدود قوانین کا جائزہ لیا اور ان کی منسوخی کی سفارش کی۔
حدود آرڈیننسز کا بیک گراؤنڈ، جیسا کہ میں جانتا ہوں بحیثیت لا سیکرٹری ہونے کے اس زمانے میں، وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب اسلام کا سہارا لے کر اپنی حکومت کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اسی لیے انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت اسلام کا خادم ہوں، انہوں نے یہ آرڈیننسز اور بڑی جلدی میں نافذ کیے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کچھ سقم رہ گئے ہوں۔
ابھی تک حدود آرڈیننسز کے خلاف ہر آواز نے اس مسئلے کو زندہ تو رکھا ہے، لیکن اس کا فیصلہ صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ حدود اللہ پر بحث نہیں، کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ ذرا سوچئے۔ حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
حدود آرڈیننس ایک قانون ہے جس طرح دوسرے قوانین ہیں، اس کو آسمانی قانون نہیں کہا جا سکتا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں پروسیجر کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے قانون کی طرح ہی اس پہ غور کریں۔ بدقسمتی سے مسئلہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک قانون کی طرح اس پہ غور نہیں کر رہے۔
جہاں تک حدود کا تعلق ہے اور ان قوانین کا تعلق ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے متعین کر دیے ہیں، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ان کو ختم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اور یہ ملک جو پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا تھا اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نافذ ہوں, اس کے لحاظ سے یہ نافذ ہونے ضروری ہیں. لیکن اس نفاذ کے لیے جو آرڈیننس تیار کیا گیا ہے وہ چونکہ ایک انسانی کوشش ہے, اس انسانی کوشش میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لہذا اس اگر تعمیل نقطۂ نظر سے اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے یا اس کے لیے اس کا کوئی بہتر تجویز پیش کی جائے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیے جناب, دو چیزیں, ایک حدود اور دوسرے حدود آرڈیننس, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں تک حدود کا تعلق ہے تو ان کے اندر کسی تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک حدود آرڈیننس کا تعلق ہے تو یہ انسان کا بنایا ہوا, انسان کا ڈرافٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر دلیل کے ساتھ, حجت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی اگر دلیل کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو اس کو سنا جا سکتا ہے, اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرعی قباحت مجھے نظر نہیں آتی.
ایک تو شرعی حدود کی بات ہے جس میں کوئی ترمیم, تغیر اور نسخ کی گنجائش نہیں, اور ایک آرڈیننس کی بات ہے. تو انسانوں کے بنائے ہوئے آرڈیننس ہوتے ہیں, اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے غلطی کا ازالے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو حدود آرڈیننس خامخواہ ہم اسے الہی حدود یا شرعی حدود نہیں کہہ سکتے علی الاطلاق, اس میں تغیر و تبدیل کی گنجائش.
حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
حدود آرڈیننس جو چار قوانین پر مشتمل ہے, اس میں 101 دفعات ہیں جن میں سے 83 دفعات کا تعلق حدود سے نہیں ہے, صرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے ہے. جو دفعات حدود سے تعلق نہیں رکھتی وہ تو سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور جو 18 دفعات حدود سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے. اس لیے یہ قانون سارے کا سارا حدود آرڈیننس انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے جسے ہم نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو شخص اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا.
جہاں تک کسی قانون کے متعلق بات چیت کرنے کا تعلق ہے, بات چیت تو ہمیشہ ہر قانون پر کی جا سکتی ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ آرڈیننسز بھی انسان ہی کے بنائے ہوئے ہیں, گو کہ اس کی بنیاد قانون بنانے والوں کی دانست میں اللہ اور رسول کے احکام پر رکھی گئی تھی, لیکن چونکہ انسان نے بنایا ہے, انسان کی تعبیر اس میں شامل ہے اور انسان کی ڈرافٹنگ اس میں شامل ہے, اس لیے اس میں بالکل بات ہو سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی تو وہ غلط کہتا ہے.
دیکھیں, میں اس نقطۂ نظر کا قائل ہوں. ایک وہ حدود آرڈیننس کے جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے نافذ العمل ہوئے, میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے, جیسے کہ شامی ہیں, علامہ شامی, عالمگیر, ہماری تمام کتب فقہ میں جن جو تعریف حدود آرڈیننس کی گئی ہے تو موجودہ حدود آرڈیننس کو اس سے موازنہ کرایا جائے, اور اس موازنے کرانے کے بعد میں جو سقم ہے موجودہ آرڈیننس میں اس کو دور کیا جائے. میرا نقطۂ نظر یہ ہے. پھر اسلامی حدود آرڈیننس, اسلامی حدود تو وہی ہے جو قرآن سنت, اجماع امت اور قیاس اور ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں, اس سے اس موجودہ جو قانون ہے اس کا موازنہ کر کے اور اس کی اصل صورت کو صحیح طریقے سے سامنے لایا جائے.
اصل میں جس طرح سے زندگی, جسم اور روح دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, اسی طرح اسلامی قوانین میں ایک ان کا جسم ہے, ایک ان کی روح ہے. حدود آرڈیننس میں بعض سزاؤں کے جسم کو پیش نظر رکھا گیا, اس کی روح کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. چونکہ پیغمبر معاشرے کے اندر ابھرنے والی برائیوں کا سدباب چاہتے تھے، جبکہ حدود آرڈیننس جس جنرل کے زمانے میں نافذ ہوا ان کے پیش نظر صرف ذاتی مفاد تھے، اس لیے ہم ان کے نافذ کردہ حدود آرڈیننس کو اسلام کے روح کے مطابق نہیں پاتے۔
حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے؟
اصلاح کی غرض سے ان قوانین کا مطالعہ کرنا یہ الگ بات ہے، اور محض اسلام سے نفرت کی وجہ سے یا اللہ تعالی سے بغاوت کی وجہ سے ان قانون سے نفرت کرنا یہ دو بالکل جدا چیزیں ہیں۔ اگر علم اور تحقیق کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ان کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، مگر مکمل طور پر ان کی منسوخی کا مطالبہ کرنا اسلام میں اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے۔
حدود آرڈیننس انسان اور مخلوق کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اصل چیز تو کتاب اللہ اور سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کی روشنی میں اسے مرتب کیا گیا ہے، موجودہ حالات اور جدید تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم اضافہ ہو سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔
قرآن مجید میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق جتنے قوانین بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں وہ ان کو قرآن مجید نے حدود کہا ہے۔ جب ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے بعد اور ایک فلاحی مملکت بنانے کے بعد ان قوانین کو نافذ کرتی ہے تو وہ گویا حدود لاز ہیں۔ وہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں 10 فروری 1979 کو لاگو ہوا تھا، اس میں بہت ساری باتیں قرآن مجید کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے قرآن مجید کے حدود لاز اور وہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں نافذ اور رائج ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔
جہاں تک حدود کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کا خیال کرو، ان پر عمل کرو وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے جس میں کہ ان حدود کے حوالے سے ایک قانون کی سازی کی گئی ہے، اس میں اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ آپ اسے امپروو کریں، بہتر بنائیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی آرڈیننس جو انسان کا بنایا ہوا اس میں ترمیم اور اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
حدود آرڈیننس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں یقیناً قرآن مجید کے حوالے ہیں اور قرآن مجید کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حدود آرڈیننس از خود کوئی آسمانی صحیفہ ہے۔ یہ انسانوں نے مل کے اللہ کے کلام کو سمجھ کر لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک شکل اختیار کی ہے، اور اس میں ابھی بہت خامیاں ہیں۔ اللہ کا قانون واضح ہے لیکن اس قانون کی تفصیلات انسان طے کرتا ہے۔ یہ انسان کا طے کرنا اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے پس منظر کے بہت سے عوامل کے نتیجے میں ہوتا ہے، چنانچہ ان سب چیزوں کے بارے میں نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن اس کے نفاذ کے طریقے، موقع، لوگوں کی ضرورتیں، ان کی کمزوریاں، ان سب کا بہرحال خیال رکھا جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خدا تعالیٰ کے قوانین کی صحیح سپیرٹ کو نہیں سمجھیں گے اور اس منشا کی خلاف ورزی کریں گے کہ جن کے لیے یہ احکامات نازل ہوئے۔
حدود آرڈیننس جو ہے یہ تو انسانی کوشش ہے، اور انسانی کوشش کے نتیجے ہی میں یہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اس کو ہم حدود اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ بات ضرور ہے کہ حدود اللہ جو ہیں اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، لیکن جو حدود آرڈیننس ہے اس کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
حدود اللہ کے قوانین کو کہتے ہیں، آرڈیننس ان قوانین کی تشریحات کو شامل کر کے ایک مجموعہ قانون کا نام ہے، لہذا اس حدود کے قوانین کی تشریحات جو بندوں نے کی ہیں ان پر ہمیشہ ہمیشہ نظر ثانی کی گنجائش رہے گی اور رہتی ہے۔ میری رائے ہے ان تشریحات پر دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے اور قوانین شریعت کے مطابق اگر کوئی متصادم ہے انہیں نکال کر معاشرے سے ہم آہنگ کیا جائے۔
یہ سوال بڑا اہم ہے کہ حدود آرڈیننس کیا یہ خدائی قانون ہے یا یہ کہ خدائی قانون کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم نے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے۔ ہمیں بہرحال جو حدود قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہیں وہی حدود حدود اللہ کہلاتی ہیں۔ ان کی جب تشریح اور تعبیر انسان کرتا ہے تو وہ انسان کی تشریح اور تعبیر ہی کہلائے گی، اور اس نے چاہے کتنی ہی کوشش کی ہو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، اس کے اندر یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انسان اپنی تشریح اور تعبیر کے اندر اس سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو خطا اور غلطی کے اصلاح کا ایک پروسیجر متعین ہے کہ ہمیں پھر کہا گیا ہے کہ ہم قرآن اور سنت ہی کی طرف رجوع کریں۔ قرآن اور سنت کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہم سے غلطی یا خطا ہوئی ہے، اس کی ہم اصلاح کر لیں۔
حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
حدود آرڈیننس کی خامیوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈالنا یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں نا انصافی ہے۔ ایک طرف حدود آرڈیننس کی خامیاں بتائی جاتی ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ تو اصل میں یہ کہتا ہوں کہ حدود آرڈیننس کی جتنی خامیاں جو ہیں وہ اس دور کے حکمرانوں کے کھاتے میں ڈالنی چاہیے اور اس سے ان کا نام اعمال سیاہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے قانون سازی اور اسلام کے قانون میں کوئی سقم یا کوئی خامی اس کا تصور بھی کرنا محال ہے۔
اگرچہ حدود آرڈیننس نے انہی حدود کو ایڈریس کیا ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر یا سنت طیبہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کو فارمولیٹ یا ڈیزائن کرنے لوگ انسان تھے تو انسانوں کی فہم یا انڈرسٹینڈنگ کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ جانا یہ ایک فطری بات ہے۔ تو جہاں پر کوئی تھوڑی بہت کمی موجود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریفائنمنٹ وغیرہ کے جو ہیں گنجائش موجود ہے، لیکن بنیادی طور پہ حدود آرڈیننس اور حدود اللہ کے اندر لمبا چوڑا فرق جو ہے میں نے ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد محسوس نہیں کیا۔
میرا خیال ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ حدود آرڈیننس اسلامی حدود کا مکمل نمونہ ہے یا آئیڈینٹیکل ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس آرڈیننس میں حدود اور ان کے اطلاق کے مرحلے پر خاصی بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
حدود آرڈیننس جو ہے اس کو مکمل طور پر تو صحیفہ آسمانی نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ حدود الہی کی تعبیر ہے اور اس میں غلطی کا امکان یقیناً موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے بھی کہاں کہاں غلطی اس میں ہوئی ہے یا کہاں کہاں غلطی کا امکان ہے، اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ محض چند لوگوں کے شور مچا دینے سے یا غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ حدود غلط ہیں اور اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، یہ اکثر غلط ہے۔
حدود آرڈیننس کو ایک خدائی قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
حدود آرڈیننس ایک انسانی قانون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں انسانوں نے اس کو جس طرح سمجھا ہے جس طرح ان کی تعبیر کی ہے اس کے لحاظ سے یہ آرڈیننس بنا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے کہ اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی یا اس کی غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ تو یقیناً اللہ کی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے واجب الاطاعت ہے، لیکن انسان اس کو جس طرح سے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کوئی بھی شخص تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر سکتا ہے اور اس کی روشنی میں قانون میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے.
بنیادی بات پہلی یہ ہے کہ حدود حد کی جمع ہے. حد کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے منع کو، اور شریعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سزاؤں کو جو ان خرابیوں کو منع کرنے کے لیے جاری کی گئی ہیں. حدود آرڈیننس جو پاس کیا گیا ہے، اس حدود آرڈیننس میں جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں اور اسلام کے حدود ہیں، اس میں تو کوئی ترمیم اور تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن جو باتیں خود قانون والوں نے یا اس آرڈیننس کو جاری کرنے والوں نے اس میں کی ہیں، لازماً اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے قانون یا انسان کی بتائی ہوئی باتیں ان میں غلطیاں اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں. اگر اہل علم اور محققین اس کو دیکھیں اور اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف ہو تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں.
ہمارے ملک پاکستان میں حدود آرڈیننس سمیت تمام وہ قوانین جو شریعت کے حوالے سے نافذ کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ یہ قوانین انسان اپنی زبان میں تیار کرتے ہیں اور پھر ان کا نفاذ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس بنا پر ہر وہ قانون جو انسانوں کی تعبیر سے اجتہاد کی صورت میں یہاں نافذ ہوگا، اس کے اندر یہ مشکل پیش آئے گی کہ وہ قانون نافذ کرتے وقت اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ محسوس ہوں گی. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں قانون بنانے سے پہلے اجتہاد کی بجائے جب قانون کا نفاذ ہو، اپلیکیشن ہو، تو اس وقت ججوں کو جو ہے وہ اجتہاد کے قابل بنانا چاہیے.
حدود آرڈیننس اس وقت جس شکل میں ہے اس میں بہتری کی گنجائش پہلے دن سے موجود ہے. اس بات کے حق میں بارہا آواز اٹھائی گئی. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، میں 1984 سے مسلسل مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بات کہتا آیا ہوں کہ حدود قوانین پر اس تجربے کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، اس میں جہاں جہاں خامی یا خلا ہے اس کو دور کرنا چاہیے. میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن 1990 سے 1993 تک رہا. اس زمانے میں نے یہ ایکسرسائز وہاں شروع کروائی، اس پر کافی غور و خوض ہوا اور بہت سی تجاویز مرتب ہوئی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا.
حدود اللہ پر بحث نہیں، کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ ذرا سوچئے. آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟
یہ بات کہ زنا بالجبر کو سمپل زنا سے الگ جرم سمجھا جائے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ایک اجتہادی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی زنا بالجبر اور زنا بالرضا، دونوں الگ الگ جرم ہیں. دوسری اجتہادی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جرم ہیں. حدود کے قوانین اس دوسری اجتہادی رائے کی بنیاد پر بنائے گئے، لیکن تجربے سے پتہ چلا کہ یہ رائے درست نہیں تھی، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدود آرڈیننس میں زنا بالرضا کو اور زنا بالجبر کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. کتاب و سنت میں جو سزا موجود ہے وہ زنا بالرضا کے بارے میں ہے، اور جہاں تک زنا بالجبر کا ہے اس کی تو سزا اور بھی سنگین ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں زنا کے ساتھ ساتھ ایک دہشت گردی کا عنصر بھی موجود ہے.
میری رائے میں زنا اور زنا بالجبر دو مختلف قسم کے جرائم ہیں اور ان کو دو علیحدہ طریقوں سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا ہے کہ زنا بالجبر میں جو جبر کا عنصر ہے جو زائد ہے زنا سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جیسی کہ دی جانی چاہیے تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ زنا اور زنا بالجبر کو پروسیکیوشن نے بھی اور بڑی حد تک عدالتوں نے بھی ایسا سمجھا کہ جیسے یہ دونوں ایک ہی جرم ہیں. لیکن یہ ایک جرم ہو ہی نہیں سکتے جب ان کے نام مختلف ہیں. تو جو جبر کا عنصر ہے اس پر ضرور توجہ دی جانی چاہیے.
زنا بالرضا اور زنا بالجبر ان دونوں میں بہرحال فرق کرنا ہوگا. جہاں بھی جبر اور تشدد آ جاتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. اس پر ہمارے بعض فقہا اور بعض مفسرین نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. اور مثال کے طور پر بعض علماء جو ہیں وہ اس کو فساد فی الارض کے زمرے کے اندر لاتے ہیں, اور فساد فی الارض کے زمرے میں لانے کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بالکل الگ رکھا جائے اور اس کو حرابا کی طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں. تو حرابا کے کیٹیگری کے اندر اس کو رکھتے ہیں, اس لیے کہ حرابا اور جو ہے وہ بھی فساد فی الارض ہے اور یہ بھی فساد فی الارض ہے. بہرحال جہاں تک فساد کا تعلق ہے فساد تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے, لیکن تشدد جب داخل ہو جاتا ہے تو تشدد داخل ہونے کی وجہ سے اب اس کی حیثیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اس لیے اس قانون کو الگ دیکھا جائے گا اور جو بالرضا ہوا ہے عمل اس کو الگ دیکھا جائے گا.
حدود آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟
حدود آرڈیننس میں اگر زنا اور زنا بالجبر میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ضرور جگید علماء کو مدعو کر کے اس بات کا فیصلہ کرایا جائے کہ جب شریعت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور دونوں کی ایک سزا متعین کی گئی ہے, جبکہ حوالہ جات کے ناطے سے شریعت میں ایسا نہیں ہے.
قرآن مجید کے مطابق زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں ہی جرائم ہیں لیکن زنا بالجبر ایک بہت بڑا جرم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق زنا بالرضا کی سزا سورہ نور میں بیان کی گئی ہے اور زنا بالجبر کی سزا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33-34 میں بیان کی گئی ہے اور اسے فساد فی الارض کہا گیا ہے جس کے لیے عبرتناک سزا دینی ضروری ہے. پاکستان کے اندر رائج حدود آرڈیننس کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس کے اندر زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, اس کے لیے شہادت کا قانون بھی ایک رکھا گیا ہے اور اس کے لیے سزا بھی ایک رکھی گئی ہے. اسلام کی روح سے, انسانیت کی روح سے, عقل عام کی روح سے اور انسان کے ضمیر کی روح سے یہ بات صحیح نہیں ہے.
زنا اور زنا بالجبر دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کے احکام جو ہیں وہ مختلف ہیں. علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہوئی ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو علماء کے اندر اجتہادی ہے, یعنی اس کے اوپر علماء نے اپنی مجتہدانہ رائے دے رکھی ہے. تو دونوں کے درمیان فرق موجود ہے. اس لیے عدالتوں نے بھی اس کے اوپر اپنی طرف سے ریمارکس دیے ہوئے ہیں, آبزرویشن دی ہوئی ہیں اور بعد میں علماء کرام نے بھی مختلف فورموں کے اوپر اس کی وضاحت کی ہے. اگر شروع شروع میں حدود آرڈیننس کے اندر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو اب دوبارہ اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے.
ایک عجیب بات حدود آرڈیننس میں یہ ہے کہ زنا اور زنا بالجبر کے ثبوت کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے کہ دونوں کے لیے چار خاص قسم کے مرد گواہ چاہیے. جبکہ زنا بالجبر ایک بالکل الگ قسم کا جرم ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ چار متقی گواہ چشمدید مرد گواہ نہیں پیش کر سکتی تو ایک طرف تو اسے اس بات کی سزا ہو جائے گی کہ وہ خود بدکاری کا اقرار کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ کسی دوسرے شخص کو ایکیوز کر رہی ہے, اس پر قذف کر رہی ہے, گویا دوہری مجرم ہو جائے گی. جبکہ ایک طرف یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ ظلم کے تدارک کے لیے عدالت کا رخ کرتی ہے لیکن اس کو دوہرا مجرم قرار دے کر اس پر دوہری سزائیں نافذ کر دی جاتی ہیں.
حدود آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ زنا بالجبر کے سلسلے میں اگر ہم تھوڑی سی اپنی فکر کو استعمال کریں تو یہ بات بالکل ناممکن نظر آتی ہے کہ چار متقی پرہیزگار قابل اعتماد اشخاص کے سامنے کوئی شخص زنا بالجبر کر سکے. چونکہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ یہ جبر کرنا بھی چاہے گا تو وہ جو چار افراد موجود ہیں وہ اپنی قوت استعمال کر کے اس عمل کو روک دیں گے. ذاتی طور پر یہ شخص ہمت نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی شخص اتنا ہی بگڑا ہوا ہے کہ ان چار افراد کی موجودگی میں بھی ہمت کر رہا ہے تو چونکہ ہم نے ان چار افراد میں صالح اور متقی ہونے کی شرط قرار دی ہے تو وہ اپنی قوت استعمال کر کے اس عمل کو روک دیں گے.
فرق تو ضرور ہے شریعت میں. ایک تو عام زنا ہے جس میں دونوں کی رضا شامل ہو جاتا ہے اور دونوں راضی ہو جاتے ہیں اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ قوانین ہیں, اور ایک زنا بالجبر ہے اس میں تو ایک طرف تو راضی نہیں, لڑکی تو راضی نہیں ہوتی, مرد جبرن اسے اٹھا کر اس کے ساتھ بدفیلی کرتا ہے تو اس لیے اس کا جو ہے اس کی سزا بھی صح ہونی چاہیے. اس تعزیر کی زد میں آ جاتی ہے اس کی سزا, اور تعزیر میں یہ گنجائش ہے کہ اس کو قتل بھی کیا جائے.
زنا آرڈیننس کو قرآن کی آیات کے مطابق بنانا چاہیے, اور میرا یہ کہنا ہے کہ زنا آرڈیننس جو آج کل رائج ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنا ہے. قرآن کی آیات کے مطابق صرف زنا بالرضا کو زنا آرڈیننس میں شامل کرنا چاہیے, اور زنا بالجبر کو آرڈنری قانون یعنی پینل کوڈ کے ماتحت یا ریاستی قانون کے مطابق بنانا چاہیے.
جہاں تک میرا ناقص علم ہے اس کی روح سے آرڈیننس میں غالباً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ یہ یقیناً دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس لیے آرڈیننس میں اول تو یہ چیز نہیں ہوگی, اگر ہے تو یہ قابل اصلاح ہے.
حدود آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟
ہمارے ہاں ایک تصور جو حدود آرڈیننس میں بھی شامل ہو گیا وہ یہ ہے کہ زنا چاہے اختیار سے کیا جائے چاہے جبر کے ساتھ کسی پر مسلط کیا جائے دونوں برابر کی چیزیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی زنا کا ذکر کیا ہے وہ اختیار والا زنا ہے. زنا بالجبر کا ذکر قرآن مجید میں وہاں ہوا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ لوگ اس معاشرے کے شدید دشمن ہیں اور ان کو بدترین سزائیں ملنی چاہیے. بدقسمتی ہے کیونکہ اس انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا, اس وجہ سے ہمارے ہاں قرآن مجید میں جہاں زنا کا لفظ آیا ہے اس کو لوگوں نے اس بات پر محمول کیا کہ یہ زنا بالجبر اور اختیار والا زنا دونوں کو بیان کیا گیا ہے, حالانکہ یہ بات قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ اور عقل عام کی روح سے بالکل غلط ہے.
زنا اور زنا بالجبر کا فرق بہرحال ہونا چاہیے. اس وقت یہ تسامح ہوا یا ادھر توجہ نہیں کی گئی. زنا جب دونوں فریق راضی ہوں تو زنا ہے, اور جب ایک فریق جبر کرے اور دوسرا فریق راضی نہ ہو تو زنا بالجبر ہے.
حدود آرڈیننس میں جو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو ایک ہی گردانا گیا ہے میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ قانونی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. یہ جرم اپنے انداز ارتکاب میں مختلف ہے، لہذا سزا اور ثبوت دونوں درجوں پر اس اختلاف کی رعایت رکھنی چاہیے. زنا کی ان دونوں قسموں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ناانصافی کا حتمی امکان ہے، بلکہ واقعات سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک ظلم کی حیثیت رکھتا ہے.
دونوں صورتوں میں چار گواہ عورت کو اپنے جرم کے اس بات میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے ایک عورت پر جبر اور ظلم ہو رہا ہے اور وہ چار گواہی کو بھی ڈھونڈ کر لائے؟ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں علماء کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس عورت کے اس بات جرم کے لیے موقع واردات میں جو لوگ موجود ہیں ان کی گواہی عدالت قبول کریں. اور دوسری صورت یہ ہے، میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے جیسے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہے، اس کی مدد سے بھی اس جرم کو ثابت کیا جا سکتا ہے. بہرحال اہل دانش کا یہ کام ہے، اس پہ غور کر کے اس مسئلے کو حل کریں.
حدود آرڈیننس نے زنا اور زنا بالجبر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟
زنا بالجبر میں جو حدود آرڈیننس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ زبردستی وہ چار گواہ لائے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے زنا بالرضا کے لیے چار گواہ لانے کے یعنی حکم ہے. اس صورت میں جب زنا بالجبر ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ ایک تو ثبوت جو سامنے آئے، جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ کہے، اور اس کے بعد جو جدید سائنس ہے جس نے اتنی ترقی کی ہے اس کے تحت طبی طور پر معائنہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ثبوت کافی ہے. اگر حدود آرڈیننس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی اصلاح کی جائے.
حدود آرڈیننس میں زنا اور زنا بالجبر میں فرق روا نہیں رکھا گیا، یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، یہ احادیث کے بھی خلاف ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں ان کو بھی اگر مرغوز رکھا جائے تو یہ چیز بالکل ناقابل قبول ہے. اس وجہ سے یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنا ہے اور اس سے اسلام کا چہرہ مسخ ہوا ہے. اس سے خواتین میں، وکلاء میں، ججوں میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. لہذا لازماً اس میں فرق کرنا چاہیے، زنا ایک الگ جرم ہے اور زنا بالجبر ایک بالکل الگ جرم ہے.
زنا اور زنا بالجبر میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے اور اس بنا پر ان دونوں کو ایک ہی کلاز میں رکھ دینا میری نگاہ میں مناسب نہیں ہے. زنا کی تعریف اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مختلف ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کو سیپل ٹریٹ کیا جائے اور دونوں کے حوالے سے شہادتیں اور اس کے نتائج الگ متعین کرنے کے بعد آرڈیننس میں مناسب ترمیم کی جائے.
حدود اللہ پر بحث نہیں، کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ ذرا سوچئے. دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہے.
میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر سورہ نور کے آیات کے مطابق قانون بنایا جائے تو اس میں قذف آرڈیننس کے کچھ حصے جو ہیں وہ زنا آرڈیننس میں ہی شامل کر لیے جائیں، تاکہ اگر ایک آدمی الزام لگائے اور وہ چار گواہ نہ لا سکے تو اسی وقت اس کے 80 کوڑے لگ جانے چاہیے اور اس کی گواہی آئندہ کبھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اور اس کو فاسق قرار دینا چاہیے.
حدود آرڈیننس کی روشنی میں جب کسی عورت پر تہمت زنا کا مقدمہ دائر ہو گیا، تہمت لگانے والا اگر گواہ پیش کرنے سے قاصر رہا عورت بری ہو گئی. تو یہاں در حقیقت وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس عورت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ قذف کا مقدمہ جا کر خود دائر کرے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اس تہمت زنا کے مقدمہ ہی در حقیقت قذف کا مقدمہ بن گیا کیونکہ اس نے تہمت لگائی الزام لگایا اور وہ مرد جو ہے ثابت کرنے سے قاصر رہا, لہذا عدالت پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ از خود یہاں قذف کا مقدمہ قائم کر کے اس کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ سنائے.
شریعت نے ہر مسلمان کو اس بات سے روکا ہوا ہے کہ آپ کسی کی کسی کے عزت پر کسی کی نسب پر تہمت نہ لگائے. اگر لگانا ہو تو آپ کو پہلے یہ تصور دل میں لانا چاہیے کہ مجھے تو چار گواہ پیش کرنے ہوں گے, عادل ثقہ معتبر سچے. اگر آپ کے پاس چار گواہ نہ ہو تو آپ قطعاً تہمت نہ لگائے, اور تین گواہ پیش کرے یا چار چوتھی گواہی میں کچھ نقص ہو تو پھر الٹا آپ کو سزا مل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ عورت کا حق ہے, اگر وہ اسے معاف کرے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. مظلوم کو یہ حق ہے کہ فوراً اس قاضی سے مطالبہ کرے کہ چار گواہ پیش کرے, ورنہ اس کو سزا دی جائے میری طرف سے قذف کا, اس کو اس کی تمام عمر کے لیے گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ مطالبہ مظلوم کر سکتا ہے.
حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس پر تہمت کا الزام عدالت خود بخود نہیں لگاتی, بلکہ مظلوم کو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے.
قرآن مجید کا قانون قذف یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے تو عدالت اس الزام لگانے والے کو اور ان گواہوں کو سزائیں دے گی. اس کے بالکل برعکس پاکستان کے حدود آرڈیننس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک خاتون کے اوپر غلط الزام لگا دیا گیا اور اس غلط الزام کو عدالت میں نہیں ثابت کیا جا سکا اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو ان الزام لگانے والوں کو آٹومیٹیکلی سزا نہیں ملے گی, بلکہ یہ متاثرہ خاتون ایک دفعہ پھر ایک کیس کے ساتھ آئے گی, اپنا دعویٰ دائر کرے گی, اپنے دعوے کو ثابت کرے گی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سزا دی جائے گی. یہ انصاف کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے عدالت کے اندر اس خاتون پر یہ الزام لگایا تھا, ان گواہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا, اس لیے یہ عدالت کا فرض ہے کہ بغیر کسی مزید کاروائی کے ان لوگوں کو سزا دے. صرف اسی طریقے سے خواتین کی بدنامی کا یہ سارا سلسلہ بند ہو سکتا ہے.
قذف آرڈیننس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جس وقت تک عورت از حد جو ہے وہ سزا کے لیے جو ہے کلیم نہیں کرے گی اس وقت تک مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس طرح امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جس وقت تک آپ گواہوں کو پرووائڈ نہیں کرتے اور کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو قذف آرڈیننس کے نتیجے کے اندر تو اگرچہ سزا نہیں ملتی, لیکن قرآن نے مجید کی روشنی کے اندر آپ کو 80 کوڑے کی سزا جو ہے اس صورت میں مل جانی چاہیے, چنانچہ یہاں پہ ضرور امینڈمنٹ اور تبدیلی ہونی چاہیے.
اس یہ تہمت والے ضابطے اور قانون میں ایک عجیب بات ہے جو مطلب کم از کم میرے لیے خاصی پریشان کن ہے اور مجھے مستقل ایک احساس ظلم میں مبتلا رکھتی ہے. وہ یہ کہ جس فرض کی عورت پہ جو تہمت لگائی گئی ہے اس کو قید میں رکھا جاتا ہے, 2-4 سال بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس عورت پہ لگائی گئی تہمت غلط ہے, اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی ہمارا یہ حدود آرڈیننس کی اتباع میں چلنے والا قانون غلط تہمت لگانے والے کے خلاف خود بخود نہیں کھڑا حرکت میں آتا, بلکہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مظلوم عورت اس شخص کے خلاف ایک نیا پرچہ درج کروائے, ایک مقدمے کی کارروائی کا آغاز کروائے جس نے اس پر غلط تہمت لگائی تھی. میری رائے میں اس میں قانون کو خود بخود حرکت میں آنا چاہیے, اور غلط تہمت اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس پر بالکل فوری طور پر سزا اناؤنس کرنی چاہیے.
کسی عورت پر غلط الزام لگایا جاتا ہے اور وہ 5-7 سال جو ہے وہ جیل بھگت کر کے آتی, اول تو یہ طریقہ کار میں الجھاؤ ہونے کو اسے 5 سال جیل میں رہنا پڑا,
جو کسی طرح بھی صحیح نہیں، کیونکہ اسلام میں تقاضے عدل کے پورے ہو جائیں، سرسری سماعت کہہ دیں آپ، سرسری عدالت کہہ دیں، تاکہ اس کو اس پروسیجر سے گزرنا نہیں پڑے کہ پانچ سال یا چار سال، دو چار دن دس دن میں اس کا نیک نامی ثابت ہو جائے، تو نیک نامی ثابت ہونے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم اور غریب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس پر علماء قاضی غور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں میرے اپنے نقطہ نظر سے، کہ از خود اس کے بری ہونے پر قاضی اس الزام لگانے والے کو حاضر عدالت لائے اور اس کے بعد اس پہ حد قذف لگائے۔ لہذا حدود آرڈیننس کی اس شق میں کہ قاضی کے یہاں کوئی جب تک مقدمہ دائر نہیں کرے گا اس وقت تک ظالم کو نہیں بلایا جائے گا، قاضی شورے جب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اس ثابت ہونے کے بعد میں از خود اس کا نوٹس لے کر اور اسے حاضر عدالت لایا جائے، تو حدود آرڈیننس کے شک پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ ظالم کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہے۔
حدود کے قوانین اس معاملے میں خاموش ہیں کہ قذف کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا اس کے لیے الگ سے مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو کس سطح پر، کس مرحلے پر قائم کرنا چاہیے۔ حدود قوانین نے قذف کے ضروری احکام بیان کر دیے ہیں، اب یہ پروسیجر لے ڈاؤن کرنے والوں کا کام ہے، اور حدود قوانین کے معاملے میں حکومت کو پروسیجر لے ڈاؤن کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ایسا پروسیجر لے ڈاؤن کرے، اور اگر حکومت نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو اعلی عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس خلا کو اپنے کیس لا سے یا جج میڈ لا سے پورا کریں اور ایسا طریقہ کار وضع کریں جس کی روح سے خود بخود یہ ثابت ہوتے ہی کہ مقدمے کے گواہان جھوٹے تھے یا شکایت بے بنیاد تھی، جھوٹی شکایت کرنے والوں کے خلاف قذف کا مقدمہ قائم ہو جائے اور ان کو اس کی سزا مل جائے۔ اگر چار آدمیوں کو آج سے پہلے سزا مل گئی ہوتی تو کوئی شخص جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی جرت نہ کرتا۔
اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف تھانے میں جا کر پرچہ کٹواتا ہے، ایف آئی آر درج کراتا ہے کہ اس فلان شخص نے یہ جرم کیا ہے اور یہ اس کام میں ملوث ہے، پھر وہ تحقیق ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، قاضی یا عدالت فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس پر جو الزام لگائے گئے وہ بالکل غلط ہے، تو لازمی ہے کہ جس شخص نے یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، جھوٹا کیس درج کیا ہے، اس کو قذف کی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو بلا وجہ اتنی تکلیف دی، اس کو مقدمے میں پھنسایا اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ شریعت اسلام نے جھوٹے شخص کے لیے سزا مقرر کیا کہ وہ 80 کوڑے اس کو ملنے چاہیے، تو یہ اگر حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات ہے کہ اس میں کوئی لمبی مدت ہے تو اس میں ترمیم اور تبدیل ہونی چاہیے۔
حدود آرڈیننس میں یہ بات بالکل واضح کر دی جائے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور وہ اپنے الزام کو شرعی تقاضوں کے مطابق ثابت نہ کر سکا، تو یہ ثابت نہ کر سکنا ہی دلیل بن جائے گا کہ وہ شخص جس نے الزام لگایا تھا وہ قابل سزا ہے، اب اس کے لیے کسی نئے مقدمے کی قطعاً ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا پروف نہ کرنا واضح ثبوت بنے گا کہ اس نے جو الزام لگایا تھا وہ غلط تھا، اور جو شریعت اس کے الزام جس نے سنا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے الزام کی شہادت نہیں پیش کر سکا، تو شہادت نہ پیش کرنا ہی دلیل بن جائے گا کہ اس کا الزام غلط تھا اور اس وہ قذف کا مرتکب ہوا ہے، لہذا اس کو قذف کی سزا دی جائے۔
حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس پر تہمت کا الزام عدالت خود بخود نہیں لگاتی، بلکہ مظلوم کو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے۔
حدود آرڈیننس کے تحت جب کسی خاتون کو مثلا زنا کا الزام دیا گیا اور تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ الزام غلط تھا، گویا یہ قذف تھا، تو وہ اب سزا بھگت کر
جب باعزت طور پر بری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ قذف میں اس آدمی کو جس نے کہ اس پر الزام عائد کیا اگر سزا دلانا چاہتی ہے تو حدود آرڈیننس کے تحت اس کو نئے سرے سے اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہوتا ہے. جبکہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں اگر وہ شخص جس نے الزام عائد کیا اگر ثبوت نہیں پیش کر سکا اور چار گواہ نہیں لا سکا تو عدالت خود بخود اس شخص کو کہ جس نے الزام عائد کیا ہے حد قذف اس پر جاری کر دیتی ہے اور اسے سزا دے دیتی ہے. اس لیے یہ دفعہ کہ جس کے تحت عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نئے سرے سے دعویٰ دائر کرے یہ کتاب و سنت اور صحابہ کے رائج کردہ طریقے کے قطن خلاف ہے.
قذف کی صورت میں فطری طور پر قذف کو ثابت نہ کرنے والے پر بہتان کی سزا متعین کر دی جاتی ہے. لہذا اگر ہمارے عدالتی قانون میں ایسا نہیں ہے تو اس کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے قذف کرنے والے پر آٹومیٹیکلی یا عدالت خود از خود قدم اٹھاتے ہوئے اسے سزا وار قرار دے.
جہاں تک حدود آرڈیننس میں حد قذف کا واقعہ ہے اور اس کی جو شق ہے وہ بھی نامکمل یعنی محسوس ہوتی ہے اور کہ ایک عورت پر کہ جس پر یعنی ظلمن اور جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے 3-4 سال 5 سال وہ جیل کاٹ کے آتی ہے اور جب وہ واپس لوٹ کے آتی ہے تو اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اب وہ الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب دوبارہ پرچہ داخل کرائے درج کرائے اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک حدود آرڈیننس کی میں سمجھتا ہوں کہ خامی ہے. لہذا یہ ہونا چاہیے کہ جو یعنی حد قذف اگر نافذ ہو جائے تو اب یہ ہوگا کہ جس ظالم نے ظلم کیا ہے جھوٹی گواہی دی ہے تو ایک تو حد قذف اس کے جھوٹ بولنے پر ہوگی اور نمبر دو یہ ہوگا کہ اس کے جو 4-5 سال جیل میں گزرے ہیں تو اس کی بھی اس کو تلافی کرنی پڑے گی. لہذا میرے خیال میں یہ ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے اور اس شق کی بھی اصلاح کی جائے.
جو لوگ بات دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. یہ فاسق ہیں. حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس پر تہمت کا الزام عدالت خود بخود نہیں لگاتی بلکہ مظلوم کو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے.
حدود آرڈیننس کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ اس میں جب ایک خاتون سزا بھگت لیتی ہے تو اس پر تہمت لگانے والے کے لیے اسے دوبارہ ایک استغاثہ دائر کرنا پڑتا ہے. یہ چیز بھی بالکل غلط ہے. جب عدالت میں ایک شخص نے تہمت لگا دی ہے تو پھر یہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اس کے اوپر قذف کا مقدمہ درج کرائے. اس خاتون کو اس مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کا تقاضا ہے یا سنت کا تقاضا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں نہ ایسی کوئی بات کہی گئی ہے نہ سنت میں ایسی کوئی بات ہے نہ روایات کے اندر ایسی کوئی بات آئی.
حدود آرڈیننس میں جب عورت پہ تہمت لگی اور پھر وہ تہمت ثابت نہ ہوئی تو عورت بغیر درخواست دیے اور بغیر کسی اپیل کے وہ تو بری ذمہ ہو گئی. اب جس شخص نے اس پہ تہمت لگائی اسے سزا ملنی چاہیے. تو اس قانون میں یہی ترمیم ہو جانی چاہیے کہ تہمت لگانے والا وہ مجرم ٹھہرایا جائے اور عورت بری ذمہ ہو کر پھر اپنی صفائی کی کسی سرٹیفکیٹ لینے کی محتاج نہ ہو.
یہ درست نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت پر تہمت لگائی ہے. تہمت کے معنی ہی غلط الزام کے ہیں اور بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ الزام غلط تھا وہ تہمت جھوٹی تھی تو عورت کے لیے یہ لازم کرنا کہ وہ اس شخص کے خلاف دوبارہ ایک مقدمہ لڑے یہ درست نہیں ہے. جو عدالت ایک شخص کے بیان کو غلط جان کر یا غلط سمجھ کر کے عورت کو بری کرتی ہے چاہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہو یا ٹرائل کورٹ ہو تو اسی کو چاہیے کہ وہی اس گواہ کے خلاف کاروائی کرے. اس میں البتہ ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ شبہ کا فائدہ جس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہتے ہیں وہ دے کر کے بھی عورت کو بری کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ جو الزام اس پر لگایا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا, اور ثابت نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہر دفعہ کہ جو گواہ اس میں پیش ہوئے تھے انہوں نے عمدن غلط بیان دیا تھا.
حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس پر تہمت کا الزام عدالت خود بخود نہیں لگاتی, بلکہ مظلوم کو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے.
مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حدود آرڈیننس کے اندر اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ گنجائش نہ ہو تب بھی حکومت کا عدالتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ان کے ہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے محض بدنیتی کی بنیاد پر, اور بدنیتی بھی ایسی کہ جس کے اوپر قرائن جو ہیں وہ موجود ہوں, تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے اور اس شخص کو سزا دے سکتی ہے. اور یہ بات صرف شرعی حدود تک محدود نہیں بلکہ ملک کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کسی کے اوپر ناجائز اور جھوٹے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں, تو عدالت اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے, اور اگر ابھی تک نہیں لیا تو آئندہ لے لینے چاہیے اس کے اوپر.
دیکھیے, قذف کا سارا قانون تو اسی لیے ہے کہ عورت کی عزت اور آبرو کو تحفظ دیا جائے. اب اگر اس بنیاد پر کہ کسی کے اوپر کسی نے تہمت لگا دی ہے, اس تہمت کے الزام کے اندر کسی کو 5 سال گزار دینا جیل کے اندر, فی نفس ہی یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ یہاں بھی دیکھنا چاہیے, اور کسی کو جرم ثابت ہوئے بغیر ایسی سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اس نے 5 سال کا عرصہ گزار لیا ہو. بہرحال ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدالتوں کو زیادہ با اختیار بنائیں, اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون بالکل باعزت تھی اور اس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر الزام لگانے والا جو تھا وہ جھوٹا تھا. اب جھوٹا تھا تو پھر اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اس کی شاید ضرورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ دوبارہ پرچہ کٹوائے اور دوبارہ پروسیجر شروع کرے, بلکہ عدالت از خود اگر نوٹس لے لے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے.
قرآن مجید میں قذف کی سزا کا مقصد یہ ہے کہ شریف لوگوں کی ریپوٹیشن اور عزت کی پروٹیکشن ہو. ہمارے ہاں حدود آرڈیننس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی شریف زادی پر غلط الزام لگ گیا اور وہ اس کی سزا پانے کے بعد ایک مرتبہ بری و ذمہ قرار دے دی گئی, تو یہ ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف ایک مرتبہ پھر کیس شروع کرے کہ جس نے اس کے خلاف الزام لگایا تھا. حالانکہ یہ تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریف لوگوں کو, چاہے مرد ہو یا عورت, ان کو پروٹیکٹ کریں, اور وہ ان کی جانب سے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ کرے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں غلط الزام لگایا تھا.
حدود اللہ پر بحث نہیں, کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے؟ ذرا سوچئے.